الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کفار اور مشرکین برا بھلا بھی کہتے تھے اور جادوگر، جھوٹا اور مجنون کیا کیا نہیں کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس کہنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی، لہذا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود یہ کہ جھوٹا بولتے تھے اور مجنون اور کافر اور جو ہے وہ ساحر بولتے تھے، جادوگر، اس کے باوجود اپنی امانتیں بھی آپ ہی کے پاس رکھ پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس کہنے سے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی فرمائی اور فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، قَدْ نَعْلَمُ بھی کافی تھا، قَدْ نَعْلَمُ بھی عربی لغت کے اعتبار سے قَدْ نَعْلَمُ بھی کافی تھا، لیکن لام تاکید کا جو بڑھایا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور زیادہ کر دی کہ تحقیق کہ ہم جانتے ہیں، قَدْ نَعْلَمُ کہ آپ انکا یضیق صدرک، کہ جو آپ کے دل میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے اردو کے محاورہ ہے نا کہ جب کوئی کہتا ہے تو دل میں تنگی اور گھٹن پیدا ہوتی ہے، تو فرمائے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں اس کے کہنے کی ان کے کہنے کی وجہ سے آپ کو جو تنگی اور گھٹن ہو رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، ہم اس کو بخوبی جانتے ہیں، ہمیں خبر ہے اس بات کی کہ یہ آپ کو کیا کیا بولتے ہیں، تب آپ کیا کیجئے، یہ میرے مرشد کی تقریر ہے، تب فرماتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا بس اب یہ کیجئے آپ کہ آپ کو جو تنگی اور گھٹن ہو رہی ہے ان کی کہنے کی وجہ سے اب اس کا علاج سنیے، اب آپ اس کا علاج یہ کیجئے کہ کہیے فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی کہیے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یعنی کس بات سے کہ کسی مجنون، کسی جھوٹے اور کسی پاگل کو اور کسی جادوگر کو نبوت دے، اس بات سے اس آیت سے پاک ہے، سبحان اللہ، کیا کہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کہہ رہے ہیں آپ ان کو، آپ کو تکذیب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مت کہیے ان کو، آپ کہیے سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، اس ایس سے کہ کسی مجنون کو، کسی جادوگر کو، کسی جھوٹے کو نبوت دے، آپ کو نبی ہم نے بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کہیے سبحان اللہ، فسبح، تسبیح بیان کیجئے اللہ کی، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، فسبح، اور پھر آگے کیا فرمایا، فسبح بحمد ربک، اور پاکی بھی بیان کیجئے اور اپنے رب کی تعریف بھی کیجئے اور شکریہ بھی کیجئے، حمد و ثنا کیجئے کہ جس نے آپ کو نبوت کے لیے چنا، یہ نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی، ان کے کہنے کی پرواہ مت کیجئے، ہم پاک ہیں شاید سے کہ کسی پاگل اور دیوانے کو نبوت ہے، جو اتنا عظیم الشان کام ہے نبوت کا کہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے مزاج کو بتانا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو بتانا اور جس بات سے اللہ ناراض ہو اس کو بیان کرنا، تو یہ پاگل کوئی کام کرے گا کیا، لہذا یہ ہم نے آپ کو نہیں، آپ تو ایسے ہوش مند ہیں، آپ ایسے ہوش مند ہیں کہ آپ جیسا کوئی ہوش مند ہم نے دنیا میں نہیں بھیجا، ایسے ہوش مند ہیں آپ، لہذا ابو جہل باوجود یہ کہ وہ کہتا تھا، تو اخنس بن شریق نے بدر کے موقع پر اس سے پوچھا کہ ابو جہل، اے ابو الحکم، اس کا نام تب پہلے لقب تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ، لیکن اس کی اس تکبر کی وجہ سے اور اس گمراہی کی وجہ سے ابو جہل کہلایا، وہ جاہلیت کا باپ، اے ابو الحکم، لیس ہونا غیری و غیرک، اس وقت یہاں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تخبرنی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے, مجھ کو یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادقن ام کاذبن, سچے ہیں یا جھوٹے. یہ ابو جہل سے پوچھ رہے ہیں اخنس بن شریک بدر کے موقع پر. تو کیا کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ واللہ ان محمد لصادقن وما کذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد خدا کی قسم اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں اور انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. لیکن کیا بات تھی, اصل میں بات یہ تھی, تو جب اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیوں انکار کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ ہماری چودراہٹ چلی جائے گی. ہم بھی تو چودھری صاحب ہیں نا, اگر ہم نے کہہ دیا تو ہماری چودراہٹ کہاں رہے گی. آج یہی وہ ایک چیز ہے کہ اللہ والوں کے انکار کرنے والے بھی یہ وہ ہیں جن کو اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آتی ہے. سچ بتاتا ہوں میں, وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ والوں کی جو ہے وہ غیبتیں بیان کرتے ہیں. غیبت بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے ایک عام مسلمان کی بھی, یعنی ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا عجیب عنوان کہ ایحب احدکم ان یاکل, کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم گوشت کھاؤ. ان یاکل لحم اخی, کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ اور وہ بھی کیسا میتا جو کہ مردہ ہو. فکریہتموہ, اللہ نے خود فرمایا کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے, یعنی مردہ بھائی کا گوشت. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو جس کی غیبت کرتا ہے وہ اگر زندہ ہے تو اس کو اللہ نے مردہ کیوں فرمایا, اگر زندہ ہے تو بھائی مردہ کیوں فرمایا, وہ تو زندہ ہے, پھر اللہ نے میتم کیوں فرمایا. فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ وہ غائب ہے موجود نہیں ہے, تم غائب کی مثال مردے کی سی ہے, کیونکہ اگر زندہ ہوتا تو اپنا دفاع کرتا اور کہتا تیری ایسی کی تیسی, تو نے ایسا بولا کیسے مجھے, میری غیبت کیوں کی تو نے. تو لہٰذا چونکہ وہ موجود نہیں ہے اور مثل مردے کے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, موجود نہیں ہے غائب ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میتن فرمایا کہ وہ مردہ ہے. لہٰذا کیا کہ تم اپنے پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, یہ غیبت کا گناہ ہے. اور غیبت کے گناہ کہتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ کرتا ہے یہ کام, یہ جو ہم اس کی برائی کر رہے ہیں وہ یہی کرتا ہے. ارے بھائی اسی کے تو نام غیبت ہے, جو کرتا ہے اس کا نام غیبت ہے. اگر کرتا نہیں ہے پھر اس کا تذکرہ کرنا یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور غیبت کے لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے, اس سے بڑا ہے گناہ غیبت کا گناہ. زنا سے ہم لوگ کتنا ڈرتے ہیں کہ زنا نہ کرے, تو میرے دوستوں غیبت کا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزبان رسالت یہ فرمان جاری ہو رہا ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی اشد ہے, اس سے بھی زیادہ شدید, اس سے بھی زیادہ برا ہے. صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے, یہ حدیث شریف مشکاۃ شریف کی روایت میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں زنا کا گناہ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے, زنا کی معافی اللہ سے مانگ لے تو معافی ہو جائے گی, لیکن غیبت کی معافی جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا تو غیبت کی معافی نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں میرے مرشد صاحب نے عجیب بات فرمائی, فرمایا اس قانون میں بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے, زنا کے قانون میں بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر زنا کے کیس میں پکڑا جائے, فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر زنا کے کیس میں پکڑا جائے, اچھا دیکھو زنا کی گواہی اتنی سخت ہے کہ اور گواہیاں میں دو گواہی کافی ہے, لیکن زنا کی گواہی میں چار گواہ چاہیے, چار, اور وہ بھی گواہ ایسے ہونے چاہیے وہ ایسے دیکھے جیسے سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا ڈلتا دیکھتا ہے, اگر ایسے دیکھے تو گناہ کی زنا کی گواہی دے سکتا ہے ورنہ نہیں دے سکتا. جیسے سوئی دھاگے میں ڈالے جاتے نا, سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے, تو جیسے سوئی کے اندر دھاگا ڈلتا ہوئے دیکھتا ہے ایسے اگر دیکھتا ہے تب زنا کی گواہی دے سکتا ہے, ورنہ زنا کی گواہی بھی نہیں دے سکتا. یہ فقہ کا مسئلہ ہے, اللہ نے اتنی مشکل کر دی, اور مسئلوں کے لیے دو گواہ چاہیے, اس مسئلے کے لیے چار گواہ چاہیے. مطلب کیا کہ کیوں, کیونکہ اس کو اللہ نے اپنا حق فرمایا, تو لہٰذا مخلوق کے سے تم جو ہے وہ خاموش ہو جاؤ اور مخلوق کو یہ حق ہی نہ مل سکے. اب چار گواہ کون پکڑ کے لے کے آئے گا, اب کون اتنی مووی بنائے گا کہ چار آدمی ایسے دیکھے. بتاؤ بھائی کتنا مشکل ہے نا, یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ کرم ہے اللہ کا. اور ایک فقہ نے ایک مسئلہ اور لکھا کہ اگر کوئی زنا کے کیس میں پکڑا جائے, اگر کیا بھی ہے تو فرمایا اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر قاضی اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی تو نے زنا کیا ہے تو وہ کہتے فرماتے فقہا کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول دے کہتے میں نے زنا نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے فقہا کا. کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. مطلب یہ کہ تم اس کے سامنے اقرار مت کرو, بس ہمارے سامنے اقرار کر دو اور گناہ سے معافی مانگ لو, ہم تمہارے جو ہے ذلت کے پردے پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیں گے, ہم تمہاری ذلتوں اور رسوائیوں پر اپنی ستاری کا اور اپنی جو ہے وہ تمہیں رسوائیوں سے بچا لیں گے اور تمہیں پر ستاری کا پردہ ڈال دیں گے اور تمہیں مخلوق میں ذلیل نہ ہونے دیں گے, لیکن تم ہم سے معافی مانگ لو. اللہ اکبر, کیا ٹھکانا ہے اللہ کی رحمت کا. میرے دوستو سوچو کتنی کہ زنا کے قانون میں اللہ کی کتنی رحمت ہے. ایک تو گواہی اتنی مشکل کر دی کہ چار گنا, وہ بھی کیسے دیکھیں جیسے سوئی دھاگے میں جاتی, دھاگا سوئی میں جاتا ہے, اور پھر چار گواہ چاہیے, اور پھر اگر قاضی پوچھے تو جھوٹ بول دے, کیونکہ اللہ کا قانون ہے. ورنہ اگر انٹر میں فرسٹ ایئر میں اگر کسی نے کچھ کیا ہوتا, اچھا پھر زنا کی معافی اللہ سے ڈائریکٹ ہے, مخلوق سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ لڑکی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اب وہاں پہ اس کے عاشقوں کی لائن ہے, یک نشد دو نشد بلکہ دس اور پتہ نہیں کتنے شد, اب وہ پڑھتی تھی, اب اس کے بعد جو ہے اس نے توبہ کر لی, یا اس کے جو عاشقوں نے توبہ کر لی, اور وہ لڑکی مان لیجیے پرائم منسٹر بن گئی. دیکھیے آپ لوگ کوئی بدگمانی مت کیجیے گا. اور وہ جو ہے اب جو تھے جتنے لڑکے, کوئی تبلیغ میں چلا گیا, کسی کا عالم سے تعلق ہو گیا, کسی کا اللہ والوں سے تعلق ہو گیا, ہر ایک کو توبہ نصیب ہو گئی. اب ایک لائن ہے, اب ان کو ہوا کہ صاحب اب تو معافی مانگنی ہے کیونکہ ہم نے تو بڑی گڑبڑ حرکت کی, کسی نے چما لیا, کسی نے لپٹایا, کسی نے کچھ کیا, اب لائن لگی ہوئی ہے گھر کے سامنے, سب وہ چوتھی منزل پہ رہتی ہے, اب سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو, ہم میں نے تمہارا چما لیا معاف کر دو, کوئی کہہ رہے میں نے یوں کیا, کوئی کہہ رہے میں نے تو کیا, تو سب معافی مانگ رہے ہیں. کتنی ذلت ہوتی, اللہ تعالیٰ نے ذلت سے بچا لیا, کہا تم مت معافی اس سے مانگو, بس ہم سے معافی مانگ لو ہم معاف کر دیں گے. رحمت ہے میرے دوستوں, یہ رحمت ہے. بتاؤ کتنی شرمندگی ہوتی بعد میں. آپ بتائیے 16 سال کی لڑکی کے ساتھ کیا, پھر 60 برس کی بڑھیا ہو گئی, اب بڑے میاں کو خیال آیا کہ ہمیں بھی معافی مانگنی چاہیے, اب لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس کے گھر پہ چلے, اب بڈھے میاں لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس کے گھر پہ چلے, اب اس سے معافی مانگ رہے. تو کتنی بڑھاپے میں کتنی اس کو ذلت ہوتی کہ دیکھو کمبخت مجھ کو ذلیل کرنے کے لیے آ گیا, پہلے تو بچپن میں ذلیل کیا اب دوبارہ ذلیل کرنے کے لیے آ گیا, تو کتنی شرمندگی ہوتی. کیا ٹھکانا ہے اللہ کی رحمت کا کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے مت معافی مانگو, بس ہم سے معافی مانگ لو ہم تمہاری جو ہے وہ گناہ معاف کر دیں گے. اور غیبت کا گناہ وہ گناہ ہے کہ اس کے اندر مخلوق سے معافی مانگنا شرط ہے, ضروری ہے, ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا. جب تک مخلوق معاف نہیں کرے گی اللہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی. ہاں اس میں ایک شرط اور ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی تو ضروری ہے کہ اس کی اس غیبت کی اطلاع بھی اس کو ہو جائے. مثلا کسی آدمی کی غیبت کی, کسی امام کی غیبت کی کہ وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے, اب کسی عالم کی, کسی بھی آدمی کی, اب اس کو خبر نہیں ہے, تو لہذا اب اس سے معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلکہ جن لوگوں میں غیبت کی ہے انہی میں کہہ دے کہ بھائی میں نے نالائکی کی, کہ میں نے یہ گناہ کیا, یہ برائی کی, لہذا بھائی میں توبہ کرتا ہوں اس سے, تو اور تینوں کل پڑھ کے اس کا ثواب کچھ بس دے, کہہ دے نہیں وہ اچھا آدمی ہے اور ان میں اچھی اچھی باتیں, ہمیں غلط فہمی اور ہمیں یہ ہوا اور یہ ہوا, تو بس ختم. جب تک اس کو اطلاع نہ ہو, یہ نہیں کہ اب اس کو اطلاع ہے نہیں, اس کو خبر ہے نہیں, اب گئے پہلے اس کو سوئی چپوئی پھر کہہ رہے معاف کیجیے گا آپ کو سوئی چپوتی. لہٰذا جب تک اطلاع نہ ہو تو اس غیبت کی معافی نہ مانگے, ورنہ غیبت کی کہے گا صاحب مجھے معاف کر دیجیے, کہے گا کس بات کی معافی, میں نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا, تو بتاؤ تکلیف ہوگی نا. تو اللہ جب تک تکلیف نہیں ہوئی مت معافی مانگو, اس اللہ سے معافی مانگو لو معافی ہو جائے گی. اور کچھ قل ھو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ کے, کچھ قرآن شریف پڑھ کے, کچھ مال اس کی طرف سے صدقہ کر کے ثواب اس کو بخش دے, انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معافی نامہ کرا دیں گے. تو کتنا ٹھکانا ہے, یہ ہے غیبت کا گناہ, اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اب ٹائم پاس نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یار چلو روزہ باقی ہو رہا ہو کچھ ذرا گپے شپے لگائیں, اب تبصرے ہوتے ہیں. یہ میرے دوستوں بہت ہی محرومی کی بات ہے. دوسری بات کہنا ایسا ہے کہ اپنی نیکیاں اس کے حوالے کرنا ہے, سب دیجیے, کما خود رہے اور دے دوسروں کو رہے. کما خود رہے اور اپنا سارا مال کمائی سارا اس کے حوالے کر دیں. ایسا خطرناک گناہ ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فصدی کہ آپ تسبیح بیان کیجئے, اللہ کی پاکی بیان کیجئے کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی جھوٹے کو, کسی پاگل کو, کسی جادوگر کو نبوت ہے. اور آپ حمد بھی کیجئے, تعریف بھی بیان کیجئے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا. کیا ٹھکانا ہے, اللہ اکبر. اور پھر آگے کیا فرمایا, وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. نماز پڑھیے آپ. یہاں سجدہ کا ترجمہ تو اگر کوئی ترجمہ کرے گا کس سے, لغت سے, ڈکشنری سے, تو وہ سجدے سے ترجمہ کرے گا. حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز پڑھیے, نماز پڑھنے پڑھیے. اب اس کے وجہ کیا ہے, اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سجدے سے جو مراد اگر نمازی ہے تو سجدے سے کیوں تعبیر کیا, تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کو بلاغت کے اندر مجاز مرسل بولتے ہیں. او بھائی کیا کر رہا ہے تو بھائی, کیوں اتنی نیند آ رہی ہے؟ اس کو بلاغت کے اندر مجاز مرسل بولتے ہیں, یعنی تسمیت الکل باسم الجز, کہ مراد تو کل ہے, نام لینا جز کا اور مراد کل ہے, نام لینا جز کا اور مراد کل ہے. کہا تو سجدہ لیکن اس سے مراد پوری نماز ہے. اور پھر اگر پوری نماز مراد ہے تو سجدے سے کیوں تعبیر کیا؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ سجدے سے اس لیے تعبیر کیا کیونکہ پوری نماز کے اندر بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کے اندر ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت تکلیف تھی اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی قربت کی ضرورت تھی, تعلق چاہیے تھا, لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو تم ان کو, ان کی باتوں مت کرو, تم ہمارے قدموں میں سر رکھ دو, بس ہم تمہارے دل کو بس خوش اور باغ و بہار اور خوش و خرم کر دیں گے اور ہمارا آپ کو بے شک نبی بنا کر بھیجا. اس لیے سجدے سے تعبیر کر دیا. اور آپ کو یہ اپنی بندگی کی ادا کب تک دکھانی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس وقت تک اپنی بندگی کی ادا کی دکھائیے جب تک موت نہیں آ جاتی. یقین کا نام موت رکھا اللہ نے, یقین کو موت کا نام موت رکھا, موت کا نام یقین رکھا. وہ کیوں فرمائے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم کہ موت کا نام یقین کیوں رکھا؟ فرمایا کہ موت اتنی یقینی چیز ہے کہ کسی کافر کو بھی اس سے انکار نہیں ہے. کافر ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ان سب کو یقین ہے مرنا ہمیں ایک دن ہے. اتنی یقینی چیز ہے. لہذا قابل مبارکباد ہے وہ بندے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرتے ہیں, یعنی اپنا مال آخرت میں ٹرانسفر کر دے. نیکیاں ہیں, مال ہے, عبادت ہے, اولاد کے ذریعے ہے, ان سب کو آخرت میں پہلے سے ٹرانسفر کر دے. وہ کیسے؟ کہ ان کو اچھے کاموں میں لگا دے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنا لے اپنے, کہ اولاد کی تربیت کرے, دینی تربیت کرے, ان کے اچھے اخلاق کی فکر کرے, ان کو نیک بنانے کی فکر کرے. انجینئر ڈاکٹر بنانا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میرے دوستوں اس سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ ان کو نیک اور اللہ والا بنائے, یہ زیادہ ضروری چیز ہے. ان کے لیے مال جمع کرنا بہت اچھا کام ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو اللہ والا بنائے, کیونکہ اگر وہ نیک اللہ والے نہیں ہوں گے تو جب ان کو مال ملے گا پھر اسی مال کو شباب میں, شراب میں اور کباب میں اڑا دیں گے, فلمیں دیکھنے, بدماشی میں لگا دیں گے اور ابا جان دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے. لہٰذا میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بیٹے کا معمول تھا کہ روزانہ وہ ماں کی قبر پہ جاتا تھا اور قرآن شریف حافظ تھا, قرآن شریف پڑھتا تھا. تو ایک بزرگ اس زمانے کے جو تھے, ان بزرگ کو کے خواب میں وہ عورت آئی اور وہ بزرگ اس لڑکے کو جانتے تھے. اس نے کہا کہ میرے بیٹے سے ایک بات کہہ دیجیے گا, آپ کی مہربانی ہوگی, کہہ دیجیے گا کہ بیٹا کہ جب تو قبر پہ آئے تو تھوڑی دیر تو رک کے قرآن شریف پڑھا کر, خاموش کھلا کر تھوڑی دیر. تو اس نے بزرگ نے خواب میں پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ کہ وہ آتے ہی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے, تو قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے پورا نور جو ہے اس کو گھیر لیتا ہے اور میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی. لہٰذا اس کو کہہ دینا تھوڑی دیر رک جائے تاکہ میں اس کی شکل دیکھ سکوں اور میری مانتا کو اور میری روح کو ٹھنڈک ملے اس کی شکل دیکھ کر, کچھ دیر قرآن شریف پڑھے. لہٰذا جب وہ گئے بزرگ کو تو دیکھا ایک لڑکا وہ فلا جگہ پر بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے, اس کو جا کر بتائے کہ بھائی تیری ماں نے یہ پیغام دیا ہے تجھ کو. لہٰذا پھر جب وہ کیا ایسا کیا پھر دوبارہ اس نے کہا بزرگ کیا خواب میں آ کر کہ آپ کی مہربانی کہ میرا پیغام اس کو پہنچا دیا اور مجھے ٹھنڈک مل گئی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. تو دیکھو یہ اولاد ہے, یہ اولاد ہے جو مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی اگر ہم اس کو نیک اللہ والا بنائیں گے. یہ مت فکر کرے کہ صاحب اگر ٹی وی نہیں دیکھے گا تو اس کو جنرل نالج کہاں سے ملے گی. ارے ساری جنرل نالج کیا ٹی وی میں گزری پڑی ہے کیا, اور جنرل نالج ہے بھی کیا, یہ بھی دیکھ لے جانتا ہے کیا چیز ہے. اس میں کوئی آج تک کوئی ٹی وی دیکھ کے نہ انجینئر نہ ڈاکٹر نہ جو ہے وہ سائنسدان تو بن سکتا ہے, باقی کچھ نہیں بن سکتا. سائنسدان بن سکتا ہے, سیاستدان, سوری سیاستدان, کیونکہ اس میں تو جھوٹی بولنا ہوتا ہے نا. تو وہ بن سکتا ہے, باقی کچھ نہیں بن سکتا, کسی کام کا نہیں ہو سکتا. جیسے ایک ادارہ ہے نا, ہر ادارے کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے, اس کا نام ہے مارکیٹنگ کا شعبہ. یہ مارکیٹنگ اصل میں جھوٹ بولنے کا شعبہ ہے, اس میں باقاعدہ ایم بی اے ماسٹرز کرائی جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. جو جھوٹ کرنے کی تربیت حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹریننگ ایگزیکٹو, مارکیٹنگ ایگزیکٹو, ٹریننگ مارکیٹنگ سیلز ایگزیکٹو یا مارکیٹنگ ایگزیکٹو, وہ ابتدا میں. پھر جب اس کی ترقی جھوٹ بولنے میں ذرا کچھ اس کو کیے شروع میں ہو نا, کبھی جھوٹ کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ, اور جب تھوڑی سی مہارت ہو جاتی ہے تو اس کو مارکیٹنگ مینیجر بنا دیتے. پھر جب اور ترقی کرتا ہے جب مارکیٹنگ مینیجر سے, تو پھر اس کو ڈائریکٹر مارکیٹنگ بتا دیتے, کہتے ہیں وہ جھوٹوں کا گرو گھنٹال بن جاتا ہے. کیوں پٹنی تھا لہٰذا میرے دوستو اولاد کے لیے کیا فکر کرے. ایک بزرگ فرماتے ہیں مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. جز عمل میں تیرا کوئی یار نہیں, جز عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. کیا پیاری بات سمجھ, کہہ رہے اعمال کام آئیں گے, وہ اولاد کام آئے گی جس کو اللہ کی محبت کے راستے پر لگا دیا, دیندار بنا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم مال لے دیں گے تو بےچارا کھائے گا کہاں سے. ارے میاں جو اللہ تعالی, جو اللہ کا پیارا بن جائے گا, جو اللہ کا پیارا ہو جائے گا, اللہ والا بن جائے گا, کیا اللہ اس کو دو روٹی بھی نہیں کھلا سکتا ہے. جو اللہ کافر کو روٹی دیتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیسا عجیب ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھا سکتے. ایک دفعہ مہمان کے انتظار میں بیٹھے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے, میرے مرشد فرماتے ایک دفعہ جب کوئی نہ ملا تو ایک بڈھے کو پکڑ کے لے آئے, کافر بڈھے کو, اس نے کہا میرے ساتھ روٹی کھا لے بھائی. دو تین لقمے کھائے تو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تیرا ایمان لانے کو جی چاہتا ہے. بس بڈھے کو غصہ آ گیا, اس نے کہا ابھی دو روٹی کھلا کر, دو نوالے کھلا کر تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے, جا میں تیری روٹی نہیں کھاتا. ناراض ہو کر چلا گیا. اللہ کی مہربانی دیکھو, اپنے بندوں پر شفقت اور محبت اور رحمت. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم کیا ہو گیا, دو نوالے کھلا کر تو اس کا ایمان خریدنا چاہتا ہے. ہم نے اس کو 70 برس تک روٹی کھلائی اس کے کفر کی حالت میں کبھی, اور تو دو نوالے کھلا کر اس کا ایمان خریدنا چاہتا ہے. بس جا اس کو منع کر لے. کیا ابراہیم علیہ السلام پیچھے دوڑے, الخلیل اللہ, اللہ کے خلیل پیچھے دوڑے, اس کو جا کر کہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, معاف کر دے, تو چلا روٹی کھا لے, روٹی سے انکار نہ کر. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آیا میرے پیچھے. کیا بات یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر عطا فرمایا کہ میرے تو دو نوالے, ہم نے اس کو 70 برس تک کفر کی حالت میں اس کو روٹی کھلائی اور آج تو دو نوالے کرا کر اس کا ایمان لینا چاہتا ہے. بس آئے وہ بڈھا آیا, اس نے کہا کھانا کھلاؤ, کھانا کھایا, اس کے بعد کہتا ہے اب مجھ کو مسلمان بھی کر دو تم. ابراہیم علیہ السلام پوچھا آپ کیوں مسلمان ہوتا ہے, نے بات یہ کہ جس اس اللہ پر قربان جاؤں کہ جس اللہ نے ایک کافر کی وجہ سے اپنے خلیل پر عطا فرمایا, حضور اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے. دادا میرے دوستو اللہ کو سوچ, دادا اللہ والا بن جائے جو اللہ کافر کو روٹی کھلا سکتا ہے, کیا مسلمان کو اور پھر اپنے پیارے کو تو روٹی نہیں دے سکتا. کیا بتا کتنی تعجب ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا اولاد کو فکر کرے اللہ والا بنانے کی, نیک بنانے کی فکر کرے, اور اگر نافرمان ہوگی تو اپنا مال نافرمان کے کیوں حوالے کرے, اپنا مال نافرمان کے حوالے کر رہے. اور اگر اللہ والی ہوگی اللہ خود اس کی تربیت کا انتظام کرے گا, خود اس کو سب کچھ دے گا, ہر کچھ مل جائے گا اس کو. کیا کمی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں, کیا کمی ہے اللہ کے خزانے میں جو نہ دے گا. زیادہ سے زیادہ فکر جو کرے, مال دینا اچھی بات ہے, میں بالکل منع نہیں کر رہا, میں منع نہیں کر رہا ہوں اولاد کے لیے فکر کرے, لیکن زیادہ فکر ان کی تربیت کی کرے کہ دینی تربیت ہو جائے میرے دوست. آج اس کی بہت کمی ہے. ابا جان تو تہجد پڑھ رہے ہیں, حج و عمرے پہ جا رہے ہیں, تبلیغ میں جا رہے ہیں, اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں, اور اولاد ٹی وی دیکھ رہی ہے اور سڑکوں پہ گھوم رہی ہے, ہیرو بن کے جو ہے وہ عشق بازی لڑا رہی ہے. ذرا سوچے تو کہ کہاں ہم کہاں جا رہے ہیں, اولاد کہاں جا رہی ہے, کتنا فرق ہے کہ ابا جان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا اور پتر ان کے پتر شریف جو ہے اور لڑکیوں کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, کتنا فرق ہے. لہذا اولاد کی فکر کرے, لیکن کیسے؟ ادعو الى سبیل ربک, اللہ نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک, اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, لیکن کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت سے, ہوشیاری سے. ایسا نہیں ڈنڈا اٹھا کے شروع کر دیا, رت تیری چل اب نکلو, نہیں, حکمت سیکھے, حکمت سے کرے. حکمت کی کیا معنی؟ میرے شیخ سناتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے مرشد تھے, انتقال ہو گیا. وہ ایک مرتبہ برطانیہ کا سفر ہوا تو مال جس کار میں تشریف فرماتے تو وہ گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی. اب گیریج میں گئے, گاڑی لے گئے تو جو میکینک تھا اس نے کیا کیا, ڈھکن اٹھا کر بونٹ کھول کے ایک جگہ پر چھوٹی سی ہتھوڑی سے لکڑی کی ٹک کر کے مارا ہلکا سا, گاڑی جو وہ بالکل اسٹارٹ اور چلنے لگی. اور اس سے پوچھا کتنے پیسے, اس نے کہا 50 pounds. 50 pounds, اس نے کہا ظالم اتنی ہتھوڑی مارنے کے 50 pounds لے رہا؟ اس نے کہا ہتھوڑی مارنے کے 50 pounds نہیں لے رہا, بلکہ ہتھوڑی کہاں مارنی چاہیے اور کتنی زور سے مارنی چاہیے اس کے پیسے لے رہا ہوں. اسی کا نام کیا ہے حکمت. ورنہ ڈنڈا ٹھوکنا تو آسان ہے نا, ہتھوڑی کے ہتھوڑا لے آتے ایک ساتھ مارتے, نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری, انجن ہی نہ رہتا. تو کس طرح مارنا ہے اور کہاں مارنا ہے اور کتنی زور سے مارنا ہے, اس کا نام ہے حکمت. اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نہیں ملتی. اور موعظۃ الحسنہ, اچھی اچھی بات سے, اچھی اچھی تعبیرات سے, ان کو پیار سے, محبت سے, طریقوں سے, مثالوں سے, ان چیزوں سے سمجھائے, مثالیں پیش کر کر کے سمجھائے. جیسے ہمارے بزرگوں نے مثالیں, دیکھو اسی مثال سے حکمت سمجھا دی نا, ایسے مثالیں سمجھائے, شروع سے ہی سکھائے. یہ نہیں کہ سب بڑے ہو کے سب کر لیں گے. جب بچہ شروع میں ہی جو غلط حرکت کرے اس کو پہلے دن سمجھا دو, ٹوک دو, بھائی دیکھو ایسا نہ کرو بیٹا, ایسی بری بات ہوتی ہے, ایسے الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے, یا بیٹا کسی کو گالی نہیں دیتے, الو نہیں بولتے کسی کو. ایک آدمی جو ہے وہ عدالت میں گیا تو عدالت نے اس پر مقدمہ کیا کہ تم نے پوچھا, اس کو پوچھا کہ تم نے جو ہے اس کو گھوسا کیوں مارا, تو اس نے کہا اس نے مجھ کو گینڈا بولا تھا. کہا اچھا گینڈا کب بولا تھا؟ اس نے کہا 3 پہلے. تو کہا تم نے 3 پہلے گینڈا بولا, مکہ اب مارا تم نے, گھوسا اب مارا؟ اس نے کہا گینڈا دیکھا میں نے اب تھا. تو جب دیکھوں گا تب ماروں گا نا. تو لہٰذا کیا اللہ کی طرف دعوت ہے, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بہت حکمت سے اور طریقے سے. اور یہ سیکھے کہ ساتھ کیسے کرے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بس اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, صحبت میں بیٹھے گا تو یہ چیز جو ہے خود بخود اندر آ جائے گی. یہ اس کو دین کی سمجھ بھی بولتے ہیں, دین کی سمجھ. یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے ہرگز نہیں ملتی, یاد رکھنا. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ دین کی سمجھ, دین تو مل جائے گا لیکن سمجھ نہ ملے گی. یعنی دین کو استعمال کیسے کرنا ہے. پستول چلانا, پستول رکھنا اور ہے اور پستول چلانا اور ہے, پستول رکھنا اور ہے اور پستول چلانا اور ہے, گاڑی رکھنا اور ہے, گاڑی چلانا اور ہے. لہذا دین علم تو کتابوں میں مل جائے گا, لیکن اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نہیں ملتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب نماز کا تک بتایا تھا.